ایران کا مانوی دارالحکومت یا علماء کا شہر ہے، جیسا کہ مغربی اخبارات اور جرائد اس کے بارے میں کہا کرتے اور لکھا کرتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس شہر نے شاہی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مانوی مخالفتیں کی ہیں، اور محمد رضا پہلوی کے زمانے میں حوزہ علم قم کے دینی طلبہ شاہ تہران کی آنکھ کا کانٹا تھے۔ وہ شاہ جو 1953 میں اپنے تمام مخالفین پر، خواہ وہ اسلامی ہوں، بائیں بازو کے ہوں یا پھر قوم پرست، سب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن ملک کے سب سے بڑے مدرسے یعنی مدرسہ فیضیہ کی دیواروں کے درمیان امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف نئے انقلاب کی بنیاد پڑی تھی۔
بلکہ روز اول سے ہی شاہی حکومت کی اصلیت خلاف قانون اور عقلی قواعد کے منافی ہے، اور یہ حکومت انسانی حقوق کے خلاف ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک پوری قوم نے ووٹ دیا کہ ایک شخص بادشاہ یا سلطان ہو، ٹھیک ہے، اسے سلطان مان لیا جائے گا، وہ بھی اس لحاظ سے کہ قوم اپنی تقدیر کی خود آپ مالک ہے اور وہ خود مختار ہے، ان کی رائے ان کے لیے قابل عمل ہے۔ لیکن اگر ایک قوم نے اس بات پر بھی ووٹ دیا کہ سلطان کے بعد والا بھی سلطان ہوگا، تو 50 سال پہلے کی قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 50 سال بعد والی قوم کی تقدیر کا بھی فیصلہ کر دے، اور بنیادی اور اصولی طور پر اس کا یہ فیصلہ غلط ہوگا۔
امام روح اللہ خمینی کی دینی مرجعیت نے اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ 1960 کے عشرے میں کیا۔ وہ صرف لوگوں کے مرجع تقلید ہی نہیں تھے، بلکہ سیاسی مسائل اٹھانے کی بنا پر حوزے میں ان کی شہرت کا آغاز ہونے لگا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب اکثر علماء اور مراجع اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، امام خمینی کے ساتھ 1000 سے زائد دینی طلباء، جن میں شہید بہشتی، شہید مطہری، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی پیش پیش تھے، امام خمینی اور ان کے شاگردوں اور شاہ کے درمیان ایک دینی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس بات کے پیش نظر کہ 1960 کے عشرے میں علاقے میں جو بھی واقعہ پیش آتا، اس میں بائیں بازو کے عناصر یا کمیونسٹوں کا ہاتھ ہوتا، اور جب تمام نعرے سرمایہ داری اور امپیریلزم کے خلاف لگ رہے تھے اور قوم پرستی اور کمیونزم کے حق میں ہی پورے مشرق میں آواز بلند ہو رہی تھی، ایران میں امام خمینی کا انقلاب ایک ایسے پرندے کی مانند تھا جو آزاد تھا، جس کی کہیں سے بھی وابستگی نہیں تھی۔ ایران میں اگست 1953 کی بغاوت اور ڈاکٹر مصدق کی برطرفی کے بعد اسٹریٹجک تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اس کے بعد سے لے کر 1961 کے برسوں تک محمد رضا پہلوی نے ایران کی خارجہ پالیسی کی شکل و شمائل ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اس نے نئے معاہدے کیے اور ملک کو سابق سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے ایک مضبوط اڈے میں تبدیل کر دیا۔ ایران کے لیے امریکہ کی حمایت روز بروز مستحکم اور مضبوط شکل اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ بھی محض اس لیے کہ ایران سوویت یونین کے پڑوس میں واقع ہے اور اس کے ساتھ 2500 کلومیٹر طویل سرحدیں ہیں۔ علاوہ ازیں امریکہ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث تھی، وہ ایران میں موجود تیل اور خلیج فارس کے ملکوں کا بھی ایران کے قریب واقع ہونا تھا، جہاں تیل کے عظیم ذخائر تھے۔ شاہ نے امریکی کمپنیوں کو ایران میں تیل کے ذخائر کا پتہ لگانے اور تیل کے کنویں کھودنے کا ٹھیکہ دے دیا۔ صرف چند برسوں کے اندر 340 ملین ٹن سے زائد تیل نکال لیا گیا، یعنی اتنی بڑی مقدار میں امریکیوں نے تیل نکالا جتنا انگریزوں نے 50 برسوں میں نکالا تھا۔ لیکن فوج پر شاہ بھاری بجٹ خرچ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اس حکومت معاشی اعتبار سے دیوالیہ ہو گئی۔
اگر اسی طرح دل کھول کر ہمارا تیل اغیار کو دیا جاتا رہا تو 30 یا اس سے کچھ زیادہ برسوں میں ہمارے تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت نہ تو ہمارے عوام کے پاس تیل ہوگا نہ زراعت۔ اگر یہ کھیل جاری رہتا ہے تو 30 برسوں کے بعد ایک قوم غریب و فقیر بن جائے گی۔ اس وقت آدھی قوم غربت کا شکار ہے، اس وقت پوری قوم کاسا لیس ہو جائے گی، اس وقت اس قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ انہیں چھوٹ دیں گے تو یہ آپ کی تمام مادی و معنوی حیثیت کو تباہ کر دیں گے۔
'56 میں ایران بغداد معاہدے میں شامل ہو گیا۔ جمال عبد الناصر کے ذریعے پیش کیے گئے عرب اتحاد کے مقابلے میں شاہ نے اسرائیل سے روابط برقرار کرنا شروع کر دیے، مگر شاہ نے اپنے اس اقدام کو عام نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایرانی عوام اسرائیل سے رابطے کی برقراری پر شدید برہمی کا اظہار کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ شاہ کی خفیہ سازباز کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے تعاون سے ملک میں سیکیورٹی ایجنسی ساواک کی داغبیل ڈالی گئی۔ ساواک کی تربیت اور ٹریننگ موساد اور سی آئی اے کے اہلکار کرتے تھے۔ ساواک بدترین ایزا رسانی، بدترین ایزا پہنچانے والوں اور خوفناک جیلوں کی علامت بن گئی۔ چنانچہ آج بھی بہت سے ایرانی ساواک تنظیم کے وحشتناک مظالم اور شکنجوں کو یاد کر کے کانپ اٹھتے ہیں۔ شاہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس نے 1958 میں امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے امریکہ ہر اس ملک کے خلاف جنگ کر سکتا تھا جو ایران سے جنگ کر رہا ہو۔ اس فوجی معاہدے کی وجہ سے امریکہ کے فوجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایران آ گئی، جن کی تعداد پہلے ہی 70,000 تھی، اور محض اس بات کے لیے کہ ایران کو خلیج فارس کا ملٹری مین لقب مل جائے، اس نے امریکہ کے لیے بے پناہ سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر دی۔
ہم چاہتے ہیں ہماری فوج آزاد رہے۔ جناب جنرل، آپ آزاد و خود مختار نہیں رہنا چاہتے؟ جناب میجر جنرل، آپ نہیں چاہتے کہ آپ آزاد رہیں؟ کیا آپ غلام اور نوکر بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ قوم کی آغوش میں آ جائیے، وہی کہیے جو قوم کہتی ہے۔ آپ لوگ کہیے کہ ہمیں آزاد رہنا ہے۔ قوم کا کہنا ہے کہ فوج کو آزاد و خود مختار ہونا چاہیے، فوج کو امریکی فوجیوں کے تحت فرمان نہیں رہنا چاہیے، اغیار کی زیر کمان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ آئیے، آپ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ لوگ آئیے، اپنی بہتری اور اپنے لیے یہ بات کہیے کہ ہم آزاد و خود مختار رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ان امریکی فوجی ماہرین یا امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
'61 میں حوزہ علم قم کے سرپرست آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی رحلت ہو گئی۔ ان کی رحلت اور ان کی رحلت کے بعد کے واقعات حوزہ علمیہ اور ایران کی تاریخ میں آنے والی تبدیلیوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوئے۔
روزنامہ کیہان کا نامہ نگار ان کے خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، اجازت ہے کہ آپ کی ایک تصویر لے لوں؟ کہا نہیں۔ نامہ نگار نے پھر کہا، اجازت ہے انٹرویو کر لوں؟ فرمایا نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، درس دیتا ہوں اور درس پڑھتا ہوں۔
محمد رضا شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آیت اللہ بروجردی کی وفات سے حوزہ علمیہ کی طاقت و قوت کم ہو جائے گی اور شاہ کی طاقت بڑھ جائے گی، اور جس طرح سے اس نے مصدق کاشانی اور نواب صفوی کو راستے سے ہٹا دیا تھا، حوزہ علمیہ کو بھی کمزور اور نابود کر دے گا۔
جس وقت آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، شاہ کم آیا، اس نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر میں ایک تقریر کی۔ یہ تقریر کافی تفصیلی اور طولانی تھی۔ اس نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا تھا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ابھی تک ایک غیر سرکاری شخصیت میری راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور میں اپنے باپ کے مشن کو عملی جامہ نہیں پہنا پا رہا تھا. اس کی مراد آیت اللہ بروجردی تھے. لیکن اب آج کے بعد وہ شخصیت نہیں ہے اور میں اب اس کے بعد اپنے باپ کی خواہشات اور مشن کو پورا کروں گا.
آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ نے آیت اللہ سید محسن حکیم کو ایک ٹیلیگرام نجف اشرف بھیجا اور اس ٹیلیگرام میں اس نے آیت اللہ حکیم سے بظاہر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکیم کوئی وہ شخص نہیں تھے جو ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتے. دراصل شاہ اس طریقے سے آیت اللہ حکیم کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کے خیال میں آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد دینی مرجعیت نجف منتقل ہو گئی ہے اور اس کا مقصد حوزہ علمیہ قم کی مرجعیت کو نقصان پہنچانا تھا جو آیات اعظام گل پائیگانی، خمینی، مرشی نجفی اور شریعت مداری جیسی شخصیتوں میں متجلی ہوئی تھی. آیت اللہ بروجردی کی وفات کے ایک سال بعد شاہ نے بلدیاتی یا کارپوریشن کے انتخابات کے قانون میں تبدیلی کر دی اور امیدواروں اور اسی طرح ووٹ دینے والوں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی. اس نے اسی طرح قرآن مجید کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو ختم کر کے تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے حلف اٹھانے کے قانون کو نافذ کر دیا اور اس طرح خواتین کو بھی الیکشن میں بطور امیدوار حصہ لینے کی اجازت دے دی. امام خمینی نے مراجع کرام کی ایک میٹنگ حوزہ علمیہ قم کے پہلے سرپرست یعنی مرحوم آیت اللہ حائری یزدی کے گھر میں بلائی. تمام مراجع نے اس جلسے میں شرکت کی. شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حالیہ تبدیلی خاص طور پر الیکشن میں عورتوں کے بطور امیدوار حصہ لینے کے قانون پر عوام اور مراجع کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن مراجع نے پہلے والے موضوع کو یعنی منتخب نمائندے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے اس بنیاد پر مسترد کر دیا کہ ممکن ہے کہ اس سے ایک بہائی شخص ممبر منتخب ہو جائے.
اسلامی انقلاب اور اس کی کامیابی کے سلسلے میں یہ اقدام انتہائی فیصلہ کن تھا، وہ اس لحاظ سے کہ پہلی بار حوزہ علمیہ اور ایرانی عوام نے علماء و مراجع کی رہبری و سرپرستی بالخصوص امام خمینی کی قیادت میں شاہ کو اس کے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا.
کیا علماء علمی ترقی و پیش رفت کو روکنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ تم نے اسکول اور ٹیکنیکل کالج یا آرٹ کالج بنانا چاہا ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کسی کارخانے کے لیے ساز و سامان درآمد کرنا چاہا ہو اور علماء نے اس کی مخالفت کی ہو؟ کیا تم نے کبھی خلائی سیارہ بنانے اور خلا میں پرواز کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ علماء نے جس کی مخالفت کی ہو؟ ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ ملک میں جوانوں کو غیر اخلاقی برائیوں کی طرف مت لے جاؤ. گزشتہ 20 برسوں سے ملک میں عریانیت اور بے پردگی ہے. دیکھو کہ ہم لوگوں پر کیا گزر رہی ہے. اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. قرآن اور دین خدا کے پیچھے مت پڑو. بنیادی آئین میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، وہ بھی جھوٹی ترقی اور روشن خیالی کے بہانے. شاہ کی طرف سے فوری جواب آیا. مراجع کرام کے لیے شاہ کی تقریر شروع ہو گئی، وہ بھی حجت الاسلام جیسے القابات سے. وہ عمدن آیت اللہ کے بجائے یہ لفظ زبان پر لا رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ مراجع کرام اور آیات اعظام کے لیے روزمرہ کے مکالمات میں آیت اللہ جیسے لقب کو حذف کر دے. اس نے اپنی تقریر کے آخر میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی میں ان کی کامیابی کی آرزو اور دعا کی. شاہ اس طرح سے مراجع کرام کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ان کی ذمہ داری وہی فقہی مسائل تک ہے اور مراجع کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے. امام خمینی نے فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ کمیٹیاں اور تنظیمیں تشکیل دیں تاکہ مظاہروں کا اہتمام کیا جا سکے اور پیمفلٹ تقسیم کیے جا سکیں. امام نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ شاہ کے خط کے ہزاروں نسخے تیار کیے جائیں اور عوام میں تقسیم کریں. امام خمینی کے شاگردوں کی تعداد 1100 سے زیادہ تھی. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی توانائیوں سے کس طرح استفادہ کیا جائے اور کس کو کون سی ذمہ داری سونپی جائے. شاہ کا خط حوزہ علمیہ اور علماء کی شان میں اہانت اور گستاخی سمجھا جا رہا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران کے شہروں کی سڑکوں پر ایران کے مشتعل عوام کا ہجوم تھا. تو نے کہا کہ ہم لوگ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کریں، میں تجھے اے ایک عام شخص اور تیری حکومت کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علماء دین کی رہنمائیوں اور ہدایتوں کے مقابلے میں لا تعلق رہو گے اور علماء کی رہنمائیوں کو کوئی اہمیت نہیں دو گے، جبکہ علماء دین امت کے ستون ہیں اور ان کی رہنمائیاں اور ارشادات عوام کی غیر معمولی خواہش ہے۔ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ قرآن بنیادی آئین اور قوم کے شعور اور جذبات کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، میں تم لوگوں کو قرآن اور اس کی تعلیمات سے روگردانی کے نتائج و انجام سے خبردار کرتا ہوں۔ شاہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے 6 مہینے تک جاری رہے اور ایرانی عوام ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ شاہ کو مجبوراً امام خمینی کے علاوہ تمام مراجع کرام کے نام ٹیلیگرام بھیجنا پڑا۔ اس ٹیلیگرام میں اس نے کہا کہ وہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کر رہا ہے، لیکن روح اللہ کا کہنا تھا کہ بنیادی آئین میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہنا صرف چند ٹیلیگراموں کے ذریعے، وہ بھی خفیہ طور پر بھیجے گئے ٹیلیگراموں سے کافی نہیں ہے۔
امام خمینی کی شخصیت، روزمرہ کے مسائل سے ان کی آگاہی اور سیاسی و سماجی امور اور مسائل سے ان کی مکمل آشنائی، اور اسی طرح ان میں پائی جانے والی قائدانہ صلاحیت جو صوبائی اور شہری سطحوں پر انجمنوں اور تنظیموں کو تشکیل دینے کے بعد ابھر کر سامنے آئی تھی، اور جو دراصل امام خمینی کی پہلی سیاسی تحریک اور پہلا سیاسی قیام تھا، یہ ساری باتیں اس امر کا منہ بولتا ثبوت تھیں کہ امام خمینی کے اندر قیادت و رہبری اور در حقیقت عوام کی دینی مرجعیت کے ساتھ ساتھ رہبری و قیادت کی صلاحیت بدرجہ یتم موجود ہے۔ البتہ امام خمینی کے شاگردوں اور ان کے ساتھیوں نے ان کی شخصیت کو پہچانوانے میں بہت مدد کی۔
فوج اور فوجی امور پر شاہ کے ذریعے بھاری بجٹ خرچ کیے جانے کی بنا پر ایران کی معیشت بحران کا شکار ہو گئی، اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 5 سال میں شاہ نے 3 حکومتوں کو بنایا اور تبدیل کیا، مگر سب ناکام رہی۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رضا پہلوی، ہمارے حق میں غداری کرنے والا یہ خبیث، چلا گیا، فرار کر گیا، تمام چیزوں کو برباد کر گیا، ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، ہمارے قبرستانوں کو آزاد کر دیا، معاشی اعتبار سے ہماری مملکت کو تباہ کر دیا، ہماری ساری معیشت اس وقت برباد ہو چکی ہے، ہماری اقتصادیات کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اگر ہم اس معیشت کو اس کی پہلے والی پوزیشن پر واپس لے جانا چاہیں تو اس کے لیے برسوں کا عرصہ درکار ہوگا، اور پوری قوم کو مل کر معاشی حالات کو بہتر بنانا ہوگا۔ یہ کام کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
دارالحکومت کے جنوبی علاقوں میں غربت و تنگ دستی سے برا حال ہے، نوخاندگی سے لوگوں اور معاشرے کا برا حال ہے۔ ہر 5 مردوں میں سے صرف 1 شخص پڑھا لکھا ہے، اور ہر 12 خواتین میں سے صرف 1 خاتون پڑھنا جانتی ہے۔ امریکہ کی تشویش اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکی حکام کو یہ خوف ہے کہ غربت و تنگ دستی سے تنگ آ کر لوگ بغاوت کر دیں گے اور شاہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، خاص طور پر اس لیے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بغاوتوں اور انقلابات کی لہر جاری تھی، اور مختلف ملکوں میں لوگ بغاوتیں کر رہے تھے۔ کیوبا سے قاہرہ تک عوام کی شورش جاری تھی۔ اسی بنیاد پر محمد رضا شاہ نے امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت جان کینیڈی امریکہ کے صدر تھے۔ کچھ دنوں کے بعد محمد رضا شاہ واشنگٹن سے واپس لوٹا، اور اس نے ایک اصلاحاتی پروگرام پیش کیا جسے بعد میں شاہی اصلاحات اور انقلاب سفید کا نام دیا گیا، اور یہ 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام تھا۔ زرعی اصلاحات، ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے سپاہ دانش کی تشکیل، انتخابات کے قانون میں تبدیلی، محدود پیمانے پر سرکاری کارخانوں کو عوام کے ہاتھوں فروخت کرنا، کارخانوں سے حاصلہ آمدنی میں ایرانی محنت کشوں اور ملازمین کو نسبتاً زیادہ دخیل کرنا، اور جنگلات کو قومیایا جانا۔
خدا جانتا ہے کہ جس دن میں نے اس محمد رضا کی تصویر دیکھی ایک اخبار میں جو یہاں شائع ہوا تھا، امریکہ میں یہ محمد رضا امریکی صدر کے سامنے کھڑا تھا، ایک بچے کے مانند کھڑا تھا۔ وہ یعنی امریکی صدر اپنی عینک اتارے ہوئے تھا اور اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ امریکی صدر تو اس طرح اپنی نگاہ کیے ہوئے تھا اور یہ اس طرح کھڑا تھا۔ خدا شاہد ہے۔ وہ تلخ یادیں آج بھی میرے ذہن میں ہیں کہ ہم ایسے ہو گئے کہ ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں اور ملک کو ترقی کے اعتبار سے جاپان سے بھی آگے لے جاؤں گا، مگر باطن میں اتنا کمزور اور زبوں حال ہے کہ جب امریکہ جاتا ہے تو سرکاری دورے کے باوجود وہ امریکی صدر کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ امریکی صدر اس 23 سالہ شخص کی طرف مڑ کر دیکھتا بھی نہیں، عینک اتارے ہوئے ہے اور یہ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کھڑا ہے۔
شاہ اپنے سفید انقلاب یا 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کا خوب چرچا کرتا ہے۔ ایک دن وہ خود ٹریکٹر پر سوار ہوتا ہے اور زمین کی ملکیت کے 10 کاغذات کسانوں یا کاشتکاروں میں تقسیم کرتا ہے۔
آپ ملاحظہ فرمائیے کہ زراعت کو بہتر بنانے کے نام پر دہقانوں کو، جو اب تک رعایا اور غلام تھے، دہقان بنائے جانے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس نام پر عرضی اصلاحات کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اس طویل مدت کے بعد ان کی عرضی اصلاحات یہاں پر منتج ہوئی کہ دیہی علاقے تباہ ہو گئے اور ہماری زراعت تباہ و برباد ہو گئی اور ہم اب ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یعنی محمد رضا شاہ نے ایران کو امریکہ کی منڈی میں تبدیل کر دیا، یعنی ہم امریکہ کے محتاج رہیں۔ گیہوں، چاول، انڈے، ہر چیز یا تو امریکہ سے خریدیں یا اسرائیل سے، جو امریکہ کا پٹھو ہے۔ بنا بنی اصلاحات کے نام پر اس شخص نے جو کام کیا ہے اور جسے اصلاح کا نام دے رہا ہے، خود فساد اور برائی ہے۔ عرضی اصلاحات کے قضیے نے ہمارے ملک کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، جس کا شاید آئندہ 20 برسوں تک بھی ہم ازالہ نہیں کر سکیں گے۔
امام خمینی نے شاہ پر اپنی تنقیدوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھا دیا اور اعلان کر دیا کہ شاہ کے اقتصادی اقدامات بنیادی آئین کے خلاف ہیں اور بنیادی آئین اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔
مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے ایک رات قم کے علماء اور مراجع کو اپنے گھر میں بلایا اور فرمایا، اس بار کی صورتحال پہلے سے مختلف ہے۔ پہلی دفعہ میں حکومت تھی اور علم بھی تھا، لیکن اس بار صرف شاہ ہے اور شاہ آخری حد تک جائے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جدوجہد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنا بھی ہے، تو اس کے لیے استقامت و پامردی ضروری ہے۔ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ امام خمینی نے وہیں علماء سے عہد و پیمان لیا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کے لیے میدان میں اتریں، تو اس کے لیے استقامت و ثابت قدمی کی ضرورت ہے، تاکہ اس تحریک کو ادھورا نہ چھوڑیں۔
حوزہ علمی قم نے فتویٰ جاری کیا اور اعلان کیا کہ شاہ کے اقدامات قوانین اسلام اور آئین کے خلاف ہیں۔ علماء کا یہ فتویٰ کافی تھا کہ عوامی مظاہروں کے شعلے بھڑک اٹھیں، چنانچہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اسی طرح بازاروں اور محلوں میں بھی احتجاجی مظاہروں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہ نے اس مرحلے پر قدر نرمی کا مظاہرہ کیا تاکہ حوزہ علمیہ سے محاذ رائی مول نہ لے۔ اس کی کوشش تھی کہ بہت ہی سکون کے ساتھ حوزہ علمیہ کی حیثیت و وقار کا خاتمہ کر دے۔ اس نے اپنے انقلاب سفید پر عوامی ریفرنڈم کرایا تاکہ عوام اس کے 6 نکاتی اصلاحاتی پروگرام کو سرکاری حیثیت دے دیں۔ اس کے بعد اس نے قم جانے اور علماء سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔